السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان
آئین میں عدالتی مارشل لاء کا کوئی تصور نہیں، چیف جسٹس کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
اور دوسری اہم خبروں میں، فرانس کی وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ جمعے کے روز پولیس نے اس مسلح شخص کو ہلاک کر دیا ہے جس نے ملک کے جنوب مغربی قصبے تریپس میں 3 افراد کو یرغمال بنانے کے بعد انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جوڈیشل مارشل لاء لگانے کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے بعض حلقوں کی طرف سے سامنے آنے والی اس رائے کو سختی سے مسترد کیا ہے کہ ملک میں عام انتخابات سے قبل جوڈیشل مارشل لاء لگ سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے جمعرات کو ایک تقریب سے خطاب میں اس بارے میں کہا،
نہ مارشل لاء باہر سے، نہ مارشل لاء اندر سے۔ یہ جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے کہ جی کوئی جوڈیشل مارشل لاء، اس کا آئین میں کوئی تصور نہیں ہے۔
رواں ہفتے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے مطالبہ کیا تھا کہ ملک میں جوڈیشل مارشل لاء لگا کر شفاف انتخابات کرائے جائیں، لیکن مختلف حلقوں کی تنقید کے بعد شیخ رشید نے اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس نگران وزیر اعظم نامزد کریں۔ شیخ رشید کے بیان پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت بعض دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسی بھی طرح کے مارشل لاء کا مطالبہ آئین کے خلاف ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ پاکستان میں صرف ووٹ کی قدر ہونی چاہیے۔
پاکستان میں صرف ایک طرز حکومت ہے، اور وہ طرز حکومت جمہوریت ہے، جمہوریت ہے اور جمہوریت ہے۔ لوگوں کی ووٹ کی قدر ہے، ان کے ووٹوں کی اہمیت ہے، اور جو حکومت اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ قائم ہوگی وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ الیکشنز۔
پاکستان کی موجودہ حکومت رواں سال جون میں اپنی 5 سالہ مدت پوری کرنے جا رہی ہے، اور آئین کے مطابق نگران حکومت کی تشکیل کے لیے مشاورت کا عمل بھی شروع کیا جا چکا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے وانا میں یوم پاکستان کے موقع پر فاٹا سیاسی اتحاد کے زیر اہتمام ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں وانا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے قبائلیوں نے شرکت کی۔ اس کی تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں پشاور، جہاں ہمارے نمائندے ہیں شمیم شاہد۔ جی السلام علیکم شمیم۔
وعلیکم السلام۔
جی بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس مظاہرے کی؟
یہ تقریباً 2 درجن سے زائد گاڑیوں میں سوار قبائلی پہلے جلوس کی شکل میں وانا کے رستم بازار اور دیگر علاقوں گئے، جہاں پر انہوں نے قبائلیوں کو درپیش سیکورٹی اور انتظامی مسائل کی پوری حل کے حق میں نعرے لگوائے۔ مظاہرین جنہوں نے ہاتھوں میں پختون تحفظ تحریک کے سربراہ منظور پشتین کی تصاویر اٹھا رکھے تھے، سپاٹا سیاسی اتحاد کے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ عارف وزیر جو فاٹا سیاسی اتحاد کے سربراہ نے کہا کہ پختون دہشت گردی کے نام پر جاری جنگ سے اکتا ہو چکے ہیں، اس جنگ میں دہشت گردوں کے بجائے نہ صرف بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے بلکہ پختونوں بالخصوص قبائلیوں پر زندگی تنگ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ کے نام پر پختونوں پر پابندی عائد کی گئی ہے اور ان کو اپنے گھر تک نہیں چھوڑا جا رہا۔ قومی وطن پارٹی کے سربراہ اصغر وزیر نے کہا ہے کہ قبائل آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کی دیگر شہریوں کے برابر حقوق مانگتے ہیں۔ مظاہرین نے قرارداد کے ذریعے منظور پشتین کی سربراہی میں سیکورٹی اور انتظامی مسائل کو اجاگر کرنے اور اس کے حل کے لیے جاری جدوجہد کی مکمل حمایت کی۔ ادھر منظور پشتین نے جمعے کے روز پشاور میں عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی رہنما اور ممتاز قبائلی قانوندان لطیف افریدی سے ملاقات کی اور ان سے تحریک کے اعراض و مقاصد پر تبادلہ خیال کیا۔
اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک اور خبر بھی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے پختونوں کے خلاف پنجاب کے تعلیمی اداروں میں پڑھائی جانے والی ایک درسی کتاب میں پختونوں کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر متعلقہ پبلشر کو معافی مانگنے کا حکم دیا ہے۔
پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کیسر رشید اور جسٹس افسر شاہ پر مشتمل بینچ نے یہ حکم دو افراد کی طرف سے دائر کردہ ایک درخواست پر دی۔ درخواست کنندگان نے بتایا، عدالت کو بتایا تھا کہ پنجاب کے کالجوں میں پڑھائی جانے والی مطالعہ پاکستان کی کتاب کے صفحہ نمبر 47 اور 48 پر پختونوں کے خلاف نازیبہ استعمال کیے گئے ہیں، لہذا انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ پنجاب حکومت کو حکم دیا جائے کہ وہ اس کتاب کی میں لکھی جانے والے الفاظ کو فوری طور پر تبدیل کرے۔ سماعت کے دوران جسٹس کیسر رشید نے پنجاب کے محکمہ تعلیم کے افسران اور کتاب کے پبلشر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک آزادی اور قیام پاکستان میں پختونوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، لہذا اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ عدالت نے پبلشر کو حکم دیا کہ وہ دو قومی اخبارات میں ان الفاظ کے استعمال کرنے پر معافی مانگے اور عدالت کو مطلع کرے۔ عظیم اکیڈمی کے پبلشر بھی اس موقع پر عدالت میں موجود تھے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ عدالت کے حکم کے مطابق معافی مانگیں گے۔
بہت شکریہ شمیم شاہد آپ کا۔ تو یہ پشاور سے ہمارے نمائندے تھے شمیم شاہد، جن سے ہم خبروں پر تبصرہ لے رہے تھے۔ کچھ مزید خبریں کچھ دیر کے بعد۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے جمعرات کو محکمہ خارجہ میں اپنے اعزاز میں منعقدہ الوداعی تقریب میں شرکت کی اور محکمے کے اہلکاروں سے خطاب کیا۔ مسٹر ٹیلرسن 31 مارچ کو اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلا تیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اپنے عہدے سے 31 مارچ کو سبکدوش ہو رہے ہیں۔ ان کی جگہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائک پومپیو امریکہ کے نئے وزیر خارجہ ہوں گے۔ جمعرات کو اپنے اعزاز میں منعقدہ ایک تقریب میں مسٹر ٹیلرسن نے محکمہ خارجہ کے اہلکاروں سے الوداعی خطاب کیا۔ انہوں نے محکمہ خارجہ کے ملازمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ امریکی سفارتکاری میں ان کی شاندار خدمات ہیں۔
None of this is possible without your daily contributions from the mail room to the 7th floor and all points in between۔
یہ سب کچھ آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا تھا، اور اس میں سبھی اہلکار شامل ہیں۔ آپ کی محنت اور لگن ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کی آئندہ بھی آپ اسی طرح حفاظت کریں گے۔ مسٹر ٹیلرسن کے اپنا عہدہ چھوڑنے کی افواہیں ایک عرصے سے گشت کر رہی تھیں، اور بالآخر یہ افواہ ایک حقیقت بن گئی، مگر جس طرح ان کی واپسی ہوئی اس پر حیرت کا بھی اظہار ہوا ہے۔ ان کے نائب اسٹیو گولڈسٹائن کا کہنا ہے کہ مسٹر ٹیلرسن کو یہ اطلاع صدر ٹرمپ کے ٹویٹ پیغام کے ذریعے ملی، جبکہ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ مسٹر ٹیلرسن کو اس سے قبل وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف جان کیلی نے اطلاع دے دی تھی۔ مسٹر ٹیلرسن نے بطور وزیر خارجہ 38 ملکوں کا دورہ کیا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فرانس کی وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ جمعے کے روز پولیس نے اس مسلح شخص کو ہلاک کر دیا جس نے ملک کے جنوب مغربی قصبے تریپ میں 3 افراد کو یرغمال بنانے کے بعد انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلح شخص دہشت گردی کا مرتکب ہوا۔ نیشنل پولیس یونین کے عہدیدار نے کہا کہ پولیس اہلکاروں نے سپر مارکیٹ کا محاصرہ کرنے کے بعد حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ پیرس کے پروسیکیوٹر آفس نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق عہدیداروں نے اس واقعے کی تفتیش اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے، تاہم اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ امریکہ نے جمعے کے دن یہ اعلان کیا ہے کہ نیو یارک میں ایک فیڈرل گرینڈ جیوری نے 9 ایرانیوں کے خلاف فرد جرم عائد کی ہے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے سینکڑوں امریکی اور غیر ملکی ریسرچ یونیورسٹیوں، نجی کمپنیوں اور سرکاری اداروں پر بڑے پیمانے پر سائبر حملے کیے ہیں۔ فرد جرم کے مطابق ہیکروں نے ایران کے پاسداران انقلاب کور کی جانب سے یہ کام کیا اور ہیکنگ کی اپنی مہم سن 2013 میں شروع کی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل راڈ روسن تھین نے کہا کہ ہیکرز 22 ملکوں کی 320 یونیورسٹیوں کے کمپیوٹر نظام میں دخل اندازی کرنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں 144 امریکی یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ اس طرح انہوں نے وہ تحقیقی مواد چرا لیا جن پر ان تعلیمی اداروں نے تقریباً 3.4 ارب ڈالر خرچ کیے تھے۔ امریکہ میں اسلحے کے تشدد کے خلاف اختتامی ہفتہ دارالحکومت واشنگٹن میں ایک بڑا مظاہرہ متوقع ہے جس میں ہزارہا افراد احتجاجی مارچ کریں گے۔ عہدیداروں کا اندازہ ہے کہ برف سے ڈھکے واشنگٹن میں ہفتے کو 24 مارچ کو تقریباً 5 لاکھ افراد شرکت کریں گے، جن میں مظاہرین سیاستدانوں سے مطالبہ کریں گے کہ اسکولوں میں مزید شوٹنگ بند کی جائے۔ مارچ فار آور لائفز، اپنی زندگیوں کے بقا کے لیے مارچ 24 تاریخ کو ہوگا، جس میں بچے اور خاندان واشنگٹن کی سڑکوں پر مارچ کریں گے۔ امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فائرنگ کے واقعات روکنا بڑا چیلنج بن گیا ہے، لیکن کیا کوئی ان مظاہرین کی بات سنے گا؟ وائس آف امریکہ کے مبشر علی زیدی نے امریکی تعلیمی اداروں کے اساتذہ سے اس بارے میں گفتگو کی ہے۔
امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فائرنگ کے واقعات کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ فلوریڈا کے اسکول میں فروری میں فائرنگ سے 17 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد گن کنٹرول کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ اس بار طلبہ احتجاج کر رہے ہیں اور کل دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں بڑا مظاہرہ متوقع ہے، لیکن کیا ٹرمپ انتظامیہ اور قانون سازوں پر کوئی اثر پڑے گا؟ ڈیلاویئر یونیورسٹی کے پروفیسر مقتدر خان کا کہنا ہے کہ ایک دم کسی تبدیلی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جن ریاستوں میں گن کنٹرول کے سخت قوانین ہیں وہاں ماس شوٹنگ کے واقعات نہیں ہوتے، جہاں قوانین کمزور ہیں وہاں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔
دیکھیے، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے، اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سے 1990s میں آسٹریلیا میں اور آئرلینڈ میں ایک دم تبدیلی آ گئی تھی گن لاس کے تعلق سے، ویسی تبدیلی تو امریکہ میں نہیں آئے گی، کیونکہ امریکہ میں جو گن اونرشپ ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ ہے۔ لیکن کیا انکریمنٹل تبدیلیاں آئیں گی؟ وہ یقیناً۔ مثال کے طور پہ آلریڈی فلوریڈا جو کافی ریپبلکن اسٹیٹ ہے اور جہاں پہ گن اونرشپ میں بہت فخر کیا جاتا ہے، وہاں پہ آلریڈی لا بدل گیا ہے کہ منیمم ایج گن اونرشپ کی بدل گئی ہے۔ تو یہ چیزیں تو تھوڑی موٹ جو انکریمنٹل چیزیں ہیں وہ آنے لگے گی، لیکن جو اسٹیٹس امریکہ میں جن کے گن لا سخت ہیں وہاں پہ اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں ہوتی، اور جن اسٹیٹس میں گن لاز کمزور ہیں وہاں پہ کافی میس شوٹنگ ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو ریسرچ ہے اس کی اہمیت بھی بڑھ جائے گی۔ یہ جو پروٹیسٹ ہیں خاص طور سے ینگ بچوں کی طرف سے، مجھے لگتا کہ اس کا ایک اثر جو ہو سکتا ہے وہ نومبر کی الیکشن پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی تو پروٹیسٹ اور بڑھتے جائیں گے۔
بوسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر عادل نجم کا کہنا ہے کہ گن لابی کا ریپبلکن پارٹی پر بظاہر بہت اثر ہے، لیکن اگر طلبہ بہت بڑی تعداد میں نکل آئے تو ان کے مطالبات کو نظر انداز کرنا مشکل ہو جائے گا۔
یہ جو مسئلہ ہے گنز کا اس ملک میں، یہ تو کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، اور اب کئی سال بلکہ ہر مہینے اور کئی بار تو ہر ہفتے ایک نہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جو ملک کو قوم کو دہلا کے رکھ دیتا ہے، لیکن اب تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا اثر ہو سکے لا میکرز پہ، خصوصاً ریپبلکن پارٹی پہ، کیونکہ جو گن لابی ہے اور جو این آر اے ہے ان کا ایک بہت زیادہ انفلوئنس ہے پالیسی میکرز اور پالیٹیشنز پہ، خصوصاً رائٹ سائڈ پہ، رائٹ ونگ۔ تو اس بات دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بچے خود نکل رہے ہیں یہ ایک نئی چیز، اور جس شدت سے اور جس جذبے سے اس بار انہوں نے ایک موومنٹ کو کیپٹیویٹ کیا ہے وہ ایک نئی چیز ہے، اور اگر ہم کل جو ہے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھیں تو اس کا امیڈیٹ اثر ہو یا نہ ہو، لیکن لانگ ٹرم وہ ڈبیٹ کو چینج کر سکتی ہے، موو کر سکتی ہے، تبدیل کر سکتی ہے۔ کیونکہ جب نوجوان اور خصوصاً بچے جو ہیں وہ کسی مسئلے پہ اتنی شدت اور اتنے جذبے کے ساتھ باہر نکلیں تو ان کو اگنور کرنا میرے خیال میں بہت مشکل ہو جائے۔
تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر قانون سازوں نے طلبہ کے احتجاج پر کان نہ دھرے تو ممکن ہے کہ انہیں اس کے نتائج نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن میں بھگتنا پڑیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ میں ایک روسی سابق جاسوس پر قاتلانہ حملے کے رد عمل میں سفارتکاروں کو ملک بدر کیے جانے کے بعد بھی برطانوی وزراء اور کریملن میں ان کے ہم منصب مزید سزاؤں کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اینگلو روسی تعلقات جبکہ سرد جنگ کے بعد سے کم ترین سطح پر ہیں۔ برطانیہ کے ماسکو میں مالی مشیر متوقع طور پر روسی صارفین سے مد مقابل ہوں گے، جو بےتابی سے منتظر ہیں کہ برطانیہ لندن میں روسی سرمایہ کاروں پر کیا مالی تعزیرات عائد کرتا ہے۔ برطانیہ کے وزیراعظم تھریسا مے نے عہد کیا ہے کہ وہ برطانیہ میں ان روسی دولت مندوں کے مالی اثاثوں پر ہاتھ ڈالیں گی جن کے کریملن سے رابطے ہیں۔ امریکی ریاست میری لینڈ کے جنوبی ہائی اسکول میں گولی لگنے سے زخمی ہونے والی 16 سالہ لڑکی کی والدہ نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی کا ذہن مردہ ہو گیا ہے اور اس کا مصنوعی تنفس کا نظام ہٹایا جا رہا ہے۔ گریٹ ملز کے قصبے کے اس ہائی اسکول میں منگل کے روز جائلین ولے اور ایک دوسرے طالب علم اس وقت زخمی ہو گیا تھا جب 17 سالہ آسٹن رولنز نے گولی چلا دی۔ تفتیش کاروں نے کہا کہ رولنز اور جائلین میں دوستی تھی اور اس نے بظاہر اپنی دوست کو نشانہ بنایا۔ جائلین کی والدہ میلیسیا ولی کا کہنا تھا کہ پچھلے ہفتے کو منگل کے روز ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ میری بیٹی کو ایک لڑکے نے سر میں گولی مار کر ہماری زندگی سے سب کچھ چھین لیا اور ہماری زندگی اب مختلف ہو گئی ہے اور ہمیشہ مختلف رہے گی۔ اسکول کے ایک افسر نے مبینہ شوٹر پر گولی چلائی لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ اس نے خود کو ہلاک کیا یا وہ افسر کی گولی سے ہلاک ہوا۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے مضافات میں میسور قصبے مشرقی غوطہ سے 1500 سے زیادہ شامی باغی اور ان کے خاندان والے انخلا کر رہے ہیں جبکہ فوج پورے دارالحکومت پر قبضے کے قریب ہے۔ روس کی ثالثی میں ہونے والے ایک معاہدے کے تحت یہ نقل مکانی ہو رہی ہے جو حکومت اور شامی باغیوں کے درمیان طے پایا تھا۔ درجنوں سفید بسوں کا ایک قافلہ ان افراد کو لے کر ہراستہ سے ادلیب کی طرف جا رہا ہے جو ابھی تک باغیوں کے قبضے میں ہے۔ باغیوں کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ متوقع طور پر یہ انخلا کئی روز جاری رہے گا اور اس کے بعد مشرقی غوطہ کے دو حصے اپوزیشن کے کنٹرول میں رہ جائیں گے۔ امریکی کانگریس نے 13 کھرب ڈالر مالیت کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے جس کے نتیجے میں وفاقی حکومت کو 30 ستمبر تک اخراجات کے لیے رقم دستیاب ہو سکے گی۔ امریکی ایوان نمائندگان نے جمعرات کی شب مالیاتی بل منظور کیا تھا جس کے بعد علی صبح سینٹ نے بھی بل کی منظوری دے دی۔ سینٹ میں بل کے حق میں 65 جبکہ مخالفت میں 32 ووٹ پڑے۔ منظوری کے بعد بل وائٹ ہاؤس بھیج دیا گیا جہاں صدر ٹرمپ کے دستخط کے بعد وہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ صدر جمعے کو بل پر دستخط کر دیں گے۔ 2200 صفحات پر مشتمل مالیاتی بل بدھ کی شب ہی کانگریس میں پیش کیا گیا تھا جس کے باعث بیشتر ارکان کو اسے پڑھنے کا موقع بھی نہیں مل سکا، لیکن چونکہ بل ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی مشاورت سے تیار کیا گیا تھا لہذا اسے کانگریس نے بآسانی منظور کر لیا۔ ریپبلکن ارکان کو کانگریس کے دونوں ایوانوں میں اکثریت حاصل ہے لیکن مالیاتی بل کی منظوری کے لیے انہیں ڈیموکریٹس کی مدد بھی درکار تھی، لیکن اس کے باوجود دونوں ایوانوں کے کئی ریپبلکن ارکان نے مختلف اعتراضات کی بنیاد پر بل کے خلاف ووٹ دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایچ آر میک ماسٹر کی جگہ اقوام متحدہ میں سابق امریکی سفیر اور سخت گیر نظریات کے حامل جان بولٹن کو نیا مشیر برائے قومی سلامتی مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایچ آر میک ماسٹر کی تبدیلی اور ان کی جگہ نئی تقرری کا اعلان صدر ٹرمپ نے جمعرات کو ایک ٹویٹ میں کیا۔ اپنے ٹویٹ میں صدر نے کہا کہ جان بولٹن اپنی نئی ذمہ داریاں 9 اپریل کو سنبھالیں گے۔ جان بولٹن ان دونوں قدامت پسند امریکی نیوز ٹی وی چینل فاکس نیوز سے بطور تجزیہ کار منسلک ہیں۔ ان کی شہرت سخت گیر لہجے کے حامل ایک قدامت پسند رہنما کی ہے جو ایران اور شمالی کوریا کے خلاف فوجی کارروائی کے حامی ہیں اور روس کے خلاف سخت موقف رکھتے ہیں۔ بھارت نے اپنے ملک کی نصف آبادی کو صحت کی انشورنس فراہم کرنے کے لیے 1 ارب 50 کروڑ ڈالر سے زیادہ فنڈز مختص کیے ہیں جس سے تقریباً 10 کروڑ خاندانوں کو جن کی تعداد 50 کروڑ نفوس کے لگ بھگ ہے پیچیدہ بیماریوں کے علاج کے لیے سالانہ 5 لاکھ روپے تک کی سہولت حاصل ہو جائے گی۔ نئے وفاقی بجٹ میں حکومت نے اپنے ہیلتھ پروگرام کے لیے 200 ارب روپے رکھے ہیں، تاہم عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے یہ پروگرام آگے بڑھے گا اس کے لیے مزید رقوم مہیا کی جائیں گی۔ بھارت کے وزیر صحت نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ یہ ایک اہم فیصلے کی جانب تاریخی قدم ہے اور یہ دنیا بھر میں صحت کے تحفظ کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ صحت کے انشورنس کا یہ پروگرام جس سے بھارت کے غریبوں کو فائدہ پہنچے گا، ایک ایسے ملک میں جہاں ڈاکٹروں اور ہسپتالوں کی کمی ہے، وزیراعظم مودی کے اصلاحاتی پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ چینی حکام نے اکیڈمی آف سائنسز کی ویب سائٹ پر جاری کردہ ایک سرکاری بیان میں تصدیق کی ہے کہ چین نے پاکستان کو اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کا حامل طاقتور آپٹیکل ٹریکنگ اینڈ میجرمنٹ سسٹم فروخت کیا ہے جس سے پاکستان کو اپنے میزائل پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہوئے مرو یعنی متعدد اہداف کو ایک ساتھ الگ الگ میزائلوں سے نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی دشمن ملک سے آنے والے میزائلوں سے دفاع کا بھی بآسانی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کتیبت الامام البخاری کو عالمی دہشت گردوں کی خصوصی فہرست میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ متعلقہ شیخوں کی روح سے ایسے غیر ملکی فرد یا تنظیم پر سخت قسم کی تعزیرات عائد کی جاتی ہیں جن کے بارے میں یہ تعین کیا جاتا ہے کہ وہ دہشت گردی میں ملوث رہے ہیں یا ان سے دہشت گردی کا خوف لاحق ہے، جن سے امریکی شہریوں، قومی سلامتی، خارجہ پالیسی یا امریکہ کی معیشت کو دہشت گردی کی نوعیت کا خطرہ ہے۔ یہ بات محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان کی جانب سے جمعرات کو کیے گئے ایک اخباری بیان میں کی گئی۔ اعلان کے نتیجے میں کتیبت الامام البخاری کو وسائل میسر نہیں ہوں گے جو مزید دہشت گرد حملوں کی منصوبہ سازی میں انہیں درکار ہیں۔ کیے جانے والے اقدام میں گروپ کی تمام ملکیت اور امریکہ کی تحویل میں علاقے ان کے مفادات پر بندش لاگو رہے گی، اور عمومی طور پر امریکی اس گروپ کے ساتھ کسی قسم کی مالی لین دین نہیں کریں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ نے یہ خبر تو پڑھی ہوگی کہ دنیا کی آبادی میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، زرعی پیداوار اس تیزی سے نہیں بڑھ رہی، نتیجہ یہ کہ دنیا میں خوراک کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ سائنسدانوں کو ایک نیا موضوع مل گیا ہے، اور اب وہ ایسے تجربات کر رہے ہیں جن کی مدد سے فصلیں جلد از جلد اگائی جا سکیں۔ اور یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ میں سینئر ریسرچ فیلو لی ہکی کا کہنا ہے کہ اس کا خیال بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کو دیکھ کر آیا جہاں روشنی کے ذریعے پیداوار کا تجربہ کیا گیا۔
What they were doing was they were growing the wheat under continuous light so the plants didn't sleep and it tricked them into growing very fast.
وہ کر ہی رہے تھے کہ روشنی کے مسلسل استعمال کے ذریعے گندم اگا رہے تھے۔ روشنی مسلسل پڑنے سے پودا سوتا نہیں اور تیزی سے بڑھتا ہے، چنانچہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اسے استعمال کر کے اپنی تحقیق کی رفتار تیز کریں اور زمین پر فصل اگانے میں تیزی لائیں۔ تیز رفتار فصل اگانے کے لیے ایل ای ڈی لائٹس استعمال کی جاتی ہیں جو دن بھر میں 22 گھنٹے پودے کو روشنی میں رکھتی ہیں، جس کی مدد سے سائنسدان ایک سال میں 6 فصلیں حاصل کرتے ہیں، جبکہ کھیت میں اور ایک عام گرین ہاؤس میں 2 سے 3 فصلیں حاصل کی جاتی ہیں۔ لی ہکی کہتی ہیں،
Well, using speed breeding, we can go from seed to seed in just 6 weeks for wheat, barley,
تیزی سے فصل اگانے کے اس طریقے سے ہم 6 ماہ میں جو اور گندم کی فصل پک کر بیجوں تک لا سکتے ہیں، اور بہت سی دیگر فصلوں کے لیے بھی یہ کام کرتا ہے جو ہم آسٹریلیا میں بڑے پیمانے پر پیدا کرتے ہیں اور دنیا بھر کے دیگر ممالک میں بھی، جیسے کہ کینولا اور چنے کی فصل۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے پودوں کی نشو و نما میں اضافہ ہوگا اور دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کی غذائی ضروریات پوری کی جا سکیں گی۔ لیے کی کہتے ہیں،
9 billion mouths to feed by 2050 and our crops that we're growing today aren't good enough to get the job done, so we need breakthroughs in genetics۔
سن 2050 تک 9 ارب لوگوں کو خوراک کی ضرورت ہوگی، اور آج جو فصلیں ہم اگا رہے ہیں وہ کافی نہیں ہیں، چنانچہ ہمیں مزید تجربات کرنے ہوں گے تاکہ ہم ان فصلوں سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں۔ آسٹریلیا میں محققین نے نیچر پلانٹس نامی جریدے میں اپنی کوششوں کی تفصیل درج کی ہے تاکہ دنیا بھر میں سائنسدان اور کاشتکار ان طریقوں سے واقف ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر کے دنیا کو غذائی قلت کے خطرے سے محفوظ رکھ سکیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے لیے گلوبل انڈر گریڈ ایکسچینج پروگرام سیگمنٹ ہے لائف ان امریکہ، میں ہوں یاسمین جمیل۔ گزشتہ کئی برسوں سے امریکی محکمہ خارجہ کے زیر اہتمام ہر سال دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کے طالب علموں کو گلوبل انڈر گریڈ ایکسچینج پروگرام کے تحت یہاں امریکی یونیورسٹیوں میں ایک سیمسٹر کے لیے اپنی مرضی کے مضمون میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ پاکستان سے بھی ہر سال ملک بھر کی یونیورسٹیوں کے باصلاحیت طلبہ اور طالبات اس پروگرام سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس سال اس پروگرام کے تحت یہاں امریکہ آنے والی ایف سی کالج لاہور کی ایک طالبہ ارین شاہد نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے پروگرام ہردم رواں ہے زندگی میں گفتگو کی، اور اس پروگرام کی افادیت اور اس میں اپلائی کرنے کے طریقے پر روشنی ڈالی۔ ارین شاہد نے کہا،
یہ ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے یو گریڈ اور یہ پاکستان میں بہت مشہور ہے۔ یہ بیورو آف ایجوکیشنل اینڈ کلچرل افیئرز ای سی پی یونائیٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے جس کو یونائیٹڈ اسٹیٹس ایجوکیشن فاؤنڈیشن پاکستان مانیٹر کرتی ہے۔ اس میں آپ کو ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہونا ضروری ہے جو کہ اپنے فورتھ یا سکس سیمسٹر میں ہو، اور اس کے لیے یہاں آپ امیرکا میں آپ کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پلیسمنٹس ہوتی ہیں اور آپ کو ایک چوائس دی جاتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا سبجیکٹ پڑھ سکیں۔ جس طرح میرا اپنے میجرز ہیں پاکستان میں وہ اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس میں بیچلرز کر رہی ہوں، لیکن مجھے بہت ہمیشہ سے بہت شوق تھا انٹرپرینورشپ کا، تو یہ فائنلی وہ موقع ہے جہاں میں امریکہ میں آ کے پڑھ رہی ہوں۔ تو آلموسٹ سال میں کوئی 120 سے 150 بچے پاکستان سے یہاں آتے ہیں فلی فنڈڈ اسکالرشپ پہ، اور یہاں پہ وہ پڑھتے ہیں، ان کی ٹیوشن فی سے لے کر ان کے آنے جانے سے اور ہر ایکسپینس سے لے کر ان کو ایک منتھلی اسٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے جن سے ان کے سارے خرچے اور جو بھی ان کا وہ ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارا کچھ کور ہو جاتا ہے۔
اس پروگرام کے لیے منتخب ہونے کی شرائط کا ذکر کرتے ہوئے ارین شاہد نے کہا،
جی اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آلموسٹ 40 سے 50 ہزار بچے ہر سال اس پہ اپلائی کرتے ہیں۔ اس کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ آن لائن ہوتی ہے، آپ پاکستان سے کہیں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور پورے پاکستان سے بچے آتے ہیں، ہر صوبے سے بچے آتے ہیں، تو آپ آن لائن بس اس کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک پورا پروسیجر چلتا ہے، اس میں انٹرویوز ہوتے ہیں آپ کے، اس میں آپ کی کافی اسکریننگز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جا کے آپ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان بچوں کو چنتے ہیں جن میں ان کو لگتا ہے کہ وہ اکیڈیمکلی ان کی بھی اچیومنٹس بہت زیادہ ہیں، ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، اور وہ کچھ لیڈر فار دا ٹمورو ہو سکتے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے کل کو کچھ کر سکتے ہیں۔ تو جو بچے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں انوالوڈ ہوتے ہیں، والنٹیئر ورک کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، یا وہ اپنے کسی بھی ٹیلنٹ سے بہت آگے آئے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ لوگ پریفر کرتے ہیں اور ان کو ان کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے پھر ان کو یہاں پڑھایا جائے۔
ارین شاہد نے کہا کہ طالب علموں کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ یہاں ایک سیمسٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک واپس جائیں اور جس شعبے میں یہاں امریکہ میں تعلیم حاصل کی ہو اس میں 2 سال تک اپنی خدمات انجام دیں۔
یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے 2 سال پاکستان کو جا کے سرو کرنا ہے، کیونکہ اسکالرشپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں سے چیزیں سیکھ کر جائیں، ان کو پاکستان میں جا کے امپلیمنٹ کریں۔
ارین شاہد نے کہا کہ گلوبل انڈر گریڈ پروگرام ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام بھی ہے، اور وہ اس پروگرام کے تحت ایک ثقافتی سفیر کے طور پر امریکہ میں اپنے ملک کی ثقافت کو متعارف کرا رہی ہیں اور واپس جا کر پاکستان میں امریکی ثقافت اور اس کی معاشرت کے بارے میں درست تصویر پیش کریں گی۔
آئی ایم دا کلچرل امبیسڈر فار پاکستان، تو میں اپنی جو میری یونیورسٹی ہے یا جو میری واشنگٹن ڈی سی اسٹیٹ ہے، تو اس میں میں یہ چاہتی ہوں، میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پاکستان کا ایک اچھا امیج لوگوں تک پہنچانا ہے اور ان کا ایک اچھا امیج پاکستان تک واپس لے کر جانا ہے۔ تو اس کے اندر مجھے کافی کانفرنسز میں اٹینڈ کر رہی ہوں یہاں پہ، اور مجھے ایک کنٹری پریزنٹیشن کرنی ہوتی ہے جس میں میں لوگوں کو پاکستان کے کلچر، پاکستان کے کھانوں، پاکستان کے لوگوں اور اسٹوریز کے بارے میں بتاتی ہوں۔
یہ تھی ایف سی کالج لاہور کی طالبہ ارین شاہد، جو امریکی محکمہ خارجہ کے گلوبل انڈر گریڈ ایکسچینج پروگرام کے تحت یہاں امریکن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی میں ایک سیمسٹر کے لیے انٹرپرینورشپ پڑھ رہی ہیں۔ یاسین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے۔ ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر آڈیس ریگس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔